الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا تعلق قرار دیا اور یہ خدا نے متعال کی یقیناً دیوی عنایت ہوگی کہ ہم اور آپ اس موقع پر شب جمعہ پر یہاں دعا کے لیے موجود ہیں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کے لیے موجود ہیں اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا متعال نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج اس شب کے لیے جو موضوع ہمارے پاس ہے اس کا تعلق تحفظ عزا اور عزادار کی ذمہ داری سے ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی ترین جو محور ہے وہ عزا اور عزادار ہے اس سے قبل کہ ہم اس کے اوپر کچھ عرائض پیش کریں ایک مطلب جو اس سلسلے میں مددگار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مفاہیم جب انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں لیکن اگر مفہوم ہی واضح نہ ہو تو پھر کسی راستے کے واضح ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور دین کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل یہی رہتی ہے بعض اوقات حکم واضح ہوتا ہے مفہوم واضح نہیں ہوتا اگر کسی کو پتہ چل جائے مفہوم کیا ہے تو پھر حکم حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا اگر ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جو دین کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو مثال کے طور پر ایک آپ لے سکتے ہیں یہی قربانی کا مہینہ عید قربان جو ابھی گزری عید قربان کے اندر ظاہر ہے کہ ایک جوش و خروش ہے لوگوں کے اندر اور وہ جوش و خروش ایک دینی جوش اور جذبہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ اسی فکر کے ساتھ قربانی انجام دے رہے ہیں دینی ذمہ داری کے ساتھ. صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو دینی ذمہ داری کے ساتھ قربانی انجام دے رہے ہیں کیا انہیں عید قربان کا مفہوم سمجھ میں آ چکا ہے؟ اگر مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ظاہر ہے کہ بہت آسان ہو جائے گا. جو کرنا چاہے گا وہ کر لے گا, جو نہیں کرنا چاہے وہ نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے مفہوم کیا ہے. آیا عید قربان کا مفہوم, عید قربان کی حقیقت جانور کا قربان ہونا ہے, یہ حقیقت ہے. اس کے بعد اس کے بہت سارے لوازمات ہیں. ظاہر جانور قربان ہوگا تو اس کے نتیجے میں کچھ گوشت ہوگا, اس کے نتیجے میں جانور کی کھال ہوگی, اس کے نتیجے میں کچھ اور کام انجام پائیں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا عید قربان کی حقیقت, آیا جانور گوشت قربانی, اس جانور کی قربانی, یہ اس کی اصل حقیقت ہے یا اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ اچھا, اگر لوگوں کے لیے مفہوم واضح نہ ہو اور اگر وہ یہ سوچنے لگیں کہ عید قربان کی حقیقت ایک جانور ہے جس کے گلے پہ چھری چلنی ہے, اس کے بعد اس کا گوشت استعمال ہونا ہے, یہ اس کی حقیقت ہے, ظاہر ہے پھر وہ یہی کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے, وہ یہی کریں گے. اچھا, اس کا تعلق صرف عید قربان اور اس عید سے نہیں ہے, دین کے بہت سارے مسائل میں ایسا ہی ہے. مثلا ہم سے کوئی پوچھے بھائی قرآن کریم کیا چیز ہے, قرآن کریم کیا ہے, اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ جس طرح اور کتابیں موجود ہیں ایک کتاب ہے, تو پھر کتاب کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. کتاب کو ایک الماری میں رکھا جاتا ہے, چونکہ مقدس کتاب ہے اس کو کسی مقدس الماری میں رکھ دیا جائے گا, اور ان کے حساب سے جب ضرورت پڑے گی تو اس کو کھول کے دیکھ لیا جائے گا. اور الماری میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں پڑتی, سالوں ضرورت نہیں پڑتی, پڑی رہتی ہیں. مثلاً اگر کسی کے گھر میں انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا رکھی ہو, کتنی جلدیں اس نے پڑھی ہوں گی, جب ضرورت پڑے گی دیکھ لے گا, کوئی ایک آدھا آرٹیکل دو آرٹیکل دیکھ لیے معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر اس کسی نے قرآن کریم کو صرف کتاب سمجھا ہے جیسے اور ساری کتابیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ, تو پھر تو یہ ہوگا. اچھا, کسی نے مقدس کتاب سمجھا ہے تو اس مقدس کتاب کے کچھ تقدسات کو حاصل کرے گا اور معاملہ ختم ہو گیا. ہمیں تو ایک اور سوچنا پڑے گا کہ آیا قرآن کریم جو کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, آیا اس کی کل حقیقت بس ایک کتاب ہے یا نہیں, قرآن کریم اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے کہ جس چیز کو آپ برابری میں لے کر آتے ہیں, اس کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں, تو کوئی مناسبت ہوتی ہے تو ہم پلہ قرار دیتے ہیں نا. قرآن کریم ثقلین میں سے ایک ثقل ہے, وہ جو دوسرا ثقل ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے میں اب تک 250 سال لگے ہیں. 250 سال کی سنت طاہرہ ہمارے پاس موجود ہے اس دوسرے ثقل کے اندر. اس ثقل کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آیا اس کو صرف ایک کتاب ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں سوچا ہے. نہ عید کے معاملے میں ہم واضح ہوئے, اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا, تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عید کو کیسے منانا ہے. قرآن کریم کے معاملے میں ہم واضح نہیں کر سکے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے. اب ایک تیسری مثال اور پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل. آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے ہیں الحمدللہ, اگر روزانہ مطالعہ کریں تو شاید کوئی ہی دن ایسا گزرے گا, اگر روزانہ چند صفحے قرآن کریم کے پڑھتے ہوں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرے گا جب انفاق کے بارے میں, صدقے کے بارے میں کوئی آیت نہ آئے. مثلا اگر آپ روزانہ 5-6 صفحے پڑھتے ہوں, 10 صفحے پڑھتے ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ ممکن نہیں ہے کوئی دن گزرے جب ایک آیت کم سے کم انفاق کے بارے میں نہ آئے, صدقے خیرات کے بارے میں نہ آئے. اچھا, یہ جو خدا نے متعال قرآن کریم میں اتنی دفعہ فرماتا ہے بار بار کہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب کسی نے میرے جیسے نے پڑھا انفاق صدقہ دینا، تو اس نے کیا کہ اس نے ایک ڈبہ رکھ لیا، اس کے اندر ہر روز 10 روپے ڈال دیے، 100 روپے ڈال دیے، کسی نے 500 روپے ڈال دیے، یہ وہ انفاق تھا جس کو خدا مطالعہ نے قرآن کریم میں اتنی دفعہ کہا تھا؟ انفاق کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی انفاق کی حقیقت پیسے کو گھمانا ہے؟ انفاق کی حقیقت کیا ہے؟ مثلاً کچھ لوگوں کے پیٹ میں گنجائش ہے اور کھانا کم ہے، تو اس گنجائش کو پورا کرنا ہے، یہ انفاق ہے، یا انفاق اس سے بڑھ کے کچھ اور ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں انفاق کا مطلب سکے دینا ہے. اچھا جب سکے دینے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو ہمیں سب کو یہ بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. اس کو ہم ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مفاہیم پہ کام کرنا، کانسیپٹس کو کلیئر کرنا. ہم جو اجدادی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان مفاہیم کو چونکہ بچپن سے سنا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں، ہمارے معاشرے میں ان مفاہیم کے بارے میں ہے، یہی کل حقیقت ہے، اور وہ جو کچھ ہے وہ اتنا مبہم سا ہے، اتنا سطحی سا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص گہرائی نظر نہیں آتی. اور یہ قانون میں آپ کی خدمت میں عمومیت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس جو دین کے مفاہیم ہیں، ان مفاہیم میں گہرائی نہیں ہے. گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے ان مفاہیم کا جو اثر معاشرے پہ ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہو رہا. بھائی اگر کوئی انفاق کو نہیں پہچانتا تو انفاق کرے گا کیسے؟ اگر کوئی قرآن کریم کو نہیں پہچانتا تو قرآن کریم سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اگر کوئی نماز کو نہیں جانتا تو اچھی نماز کیسے پڑھے گا، یا نماز قائم کیسے کرے گا؟ یہ سب مسائل ہیں. اب آئیے اسی پیرائے میں اعضا کے اوپر. مثلاً انفاق کی حقیقت لوگوں نے یہ سمجھی سکے دینا. سکے دینا جب حقیقت بنی تو یہ ہو گیا کہ صبح نکلتے وقت چند سکے ڈال دیے، ہو گیا انفاق، معاملہ ختم. اچھا اگر ہم سوچیں کہ نہیں، انفاق کی حقیقت صرف سکے دینا نہیں ہے، بلکہ انفاق کی اصلی حقیقت انسانوں کو انسانوں کے نزدیک لے کر آنا ہے. تو اب مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں جو اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کی، پیسہ میرے پاس بہت ہے، میں ہر روز 5,000 روپے انفاق کرتا ہوں، لیکن جن پر انفاق کرتا ہوں ان انسانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہری طور پہ تو انفاق ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ انفاق کھانا کھلانا ہے یا دوسرے انسانوں کو شخصیت اور احترام دینا ہے؟ انفاق کھانا کھلانا نہیں ہے، انفاق صرف دور سے بیٹھ کر کسی کی مشکل کو حل کرنا نہیں ہے، انفاق انسانوں کو انسانوں کے نزدیک لے کر آنا ہے. اس فرق کو ختم کرنا ہے کہ کچھ لوگ پیسے کی بنیاد پہ عزت مند ہوں گے اور کچھ لوگ پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پہ نعوذ باللہ بے عزت ہو جائیں گے. سب سے اہم معاملہ انفاق کے اندر اس مشکل کو ختم کرنا ہے. اچھا جب حقیقت ہی معلوم نہیں ہوگی تو اثر کیسے حاصل ہوگا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن کریم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، نماز کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. اب ذرا سی اس میں ذرا سی ایک اشارتاً تفصیل عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا دوبارہ. ہم نماز سے کیا اثر لینا چاہتے ہیں؟ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں اور پڑھتے پڑھتے مجھے 10 سال ہو گئے، کیا مجھے اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی جو نماز سے مجھے اثر ملنا ہے، جو اثر مجھے حاصل کر لینا چاہیے، وہ اثر ہے کیا؟ ایک مجموعی اثر ہے قربتاً اللہ، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا بھی نہیں معلوم مجھے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا بھی مجھے نہیں معلوم. اچھا اگر قربتاً اللہ کے موضوع کو دیکھوں تو قربتاً اللہ کا بھی تو کوئی اثر ہوگا. مثلاً میں اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، ایجوکیشن کی طرف ہوں، ایجوکیشن کے نتیجے میں مجھے ڈگریز ملنی ہے، تو بھائی ان ڈگریز کا بھی تو کوئی اثر ہوگا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی نمازیں پڑھ لی میں نے، سب قربتاً اللہ تھیں، جو قربت ملی تو اس کا بھی تو کوئی اثر ہوگا. وہ کیا اثر ہے؟ سطحیات یہاں پر ہیں مصیبت، کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں گہرائی میں نہیں جا پا رہے. اب اس سے زیادہ میں اس کے اوپر عرض نہ کروں اور فوراً موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم عذاب کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ عذاب کو کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انفاق کو ہم نے دیکھا سکے دینا, روح انفاق ختم ہو گئی. قرآن کریم کو ہم نے دیکھا ایک کتاب ہے, چند صفحے ہیں, کچھ رائٹنگز ہیں, روح قرآن نعوذ باللہ تعالی ہم محروم رہ گئے. اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا روح عزا کیا ہے, عزا کیا ہے, روح عزا کیا ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھے, ظاہری طور پہ دیکھے تو عزا یہ ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوں تاریخ کے انتہائی اہم, کائنات کی اہم ترین شخصیات پر مشتمل ایک واقعے کا تذکرہ کریں, غم کو دلوں میں احساس کریں اور یہ ہو گئی عزا. تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ جس طرح قربانی کے اندر معاملہ تھا کہ آیا قربانی جانور کا گلا ذبح ہونا اور گوشت تقسیم ہونا ہے, تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا آیا عزا کا مطلب اتنا ہی ہے؟ تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, یقیناً ہونا چاہیے. جس طرح قربانی بغیر جانور کو ذبح کیے ہو ہی نہیں سکتی, اس طرح عزا بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ عزا کی حقیقت کیا ہے, عزا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ عید قربان سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عزا سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد بعد محمد بعد جل پر. ایک قانون, کلی قانون, جب ہم یہ کہتے ہیں دین نازل ہوا انسانوں کو کمال پر پہنچانے کے لیے, اور نماز بھی دین کا کام ہے, دین کا حکم ہے, اس کا مطلب ہے نماز کے اندر انسان کمال پر پہنچیں گے, کیونکہ دین کا کلی ہدف تھا انسانوں کو کمال پہ پہنچانا اور نماز دین کا حکم ہے. تو اگر دین اپنا ایک ہدف دیتا ہے کہ کمال پر پہنچو اور نماز کمال پہ نہ پہنچائے نعوذ باللہ تعالی, تو اس کا مطلب یہ دینی کام نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہم سوچیں گے یہ جو عزا ہے یہ سید الشہداء کی قربانی کی یاد میں ہے, تو وہ قربانی جو دی گئی تھی اس کا ہدف کیا تھا؟ جو بھی قربانی کا ہدف ہوگا وہ یقیناً عزا کا ہدف ہوگا. اچھا اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے یہ دین, اس کا مطلب ہے نماز دینی کام نہیں ہے اگر اس کے اندر کمال نہیں ہے, پھر یہ تو دینی کام نہیں ہوا پھر, کیونکہ دین کا ہدف تھا انسانوں کو کمال پہ پہنچانا تو نماز بھی کمال پہ پہنچائے. اب اگر عزا کا تعلق شہادت سے ہے اور شہادت کا کوئی ہدف ہے تو عزا کا وہ ہدف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عزا کا وہ ہدف ہونا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی عزا ہو اور وہ ہدف نہ ہو, اس کا مطلب ہے یہ حسینی عزا نہیں ہو رہی ہے, یہ حسینی عزا نہیں ہے. تو ہم بہت آسان طریقے سے عزا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. ایک عزا کا ظاہر ہے جس کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں, واقعات کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں جو انتہائی ضروری ہے, اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں جو انتہائی ضروری ہے, اپنے جذبات, اپنی محبتوں کا جو سید الشہداء کے لیے دلوں میں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں, جو واجبات میں سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے ان سب کاموں کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو ان سب کاموں کے بعد سید الشہداء کی جو شہادت کا مقصد تھا اس طرف بڑھنا چاہیے, وہ حاصل ہونا چاہیے. اب ایک واقعہ جو آپ نے اور میں نے بچپن سے سنا ہے اس کو دہراتے ہوئے مولا امیر المومنین کی ذات مقدس سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جنگ صفین کے میدان میں امام سخت ترین پیکار میں مشغول, جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کشتوں کے پشتے لگے ہوئے. اس جملے کی تشریح کرتا چلوں, پشتے کہتے ہیں اس مورچے کو, جس طرح ڈیم کہتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے جو ڈیم بنایا جاتا ہے اس کو بھی پشتہ کہتے ہیں. کشتوں کے پشتے یعنی لاشوں کے اتنے ڈھیر لگ گئے جیسے ڈیم بنا ہوا ہے. تو یہ اردو کا جملہ, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں, اتنے لوگوں کو امام نے میدان جنگ کے اندر باسل جہنم کیا, جنگ کی اس شدت کے دوران ایک آدمی دیکھتا ہے کہ امام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, تو وہ نزدیک آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مولا آپ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زوال کا وقت ہونے والا ہے اور ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا کہ مولا اس پیکار کے دوران نماز ظہر ادا ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ تو پھر ہم جنگ اور کس کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس جملے کے پیچھے کیا حقیقت ہوئی؟ حقیقت یہ ہوئی کہ بھائی یہ جو جنگ ہے یہ دین کے نام پہ ہو رہی ہے اور دین کے کچھ احکام ہیں. اگر یہ جنگ دین کے لیے ہے اور دین کو بچانے کے لیے ہے تو دین کے احکام کو بچانا ہوگا, اور دین کا حکم ہے اقیم الصلاۃ. اگر میں جنگ کروں دین کے لیے اور دین کا ہی حکم پامال ہو رہا ہو تو یہ جنگ ہو کس لیے رہی ہے؟ پھر کس کام کے لیے ہو رہی ہے جنگ؟ تو امام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمیں دین کو زندہ رکھنا ہے, اور یہ جو مقابل لشکر ہے یہ دین کو برباد کر دے گا, یہ دین کو ختم کر دے گا. اگر ہم ہی دین پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر جنگ کس بات کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز میں کبھی اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل کام ہوا کیوں تھا. بالکل جیسے تعلیم کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, ٹیچر سیلریز لے رہے ہیں, بچے فیسز پے کر رہے ہیں, والدین ان فیسز کو پے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, صرف ایک چیز نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, سب کچھ ہے. ٹیچرز بھول گئے ہیں کہ وہ کیا پڑھانے آئے تھے, بچے بھول چکے ہیں کہ وہ کیا سیکھنے آئے تھے, اور والدین بھی بھلا چکے ہیں کہ ہم کس لیے ان کو بھیج رہے تھے. سب کی نظروں سے غائب ہو گیا. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ. مولانا نے فرمایا کہ بھئی یہ جنگ پھر اور کس لیے ہو رہی ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی, وہ یہ کہ عزا ہو رہی ہے شہادت کی یاد کے لیے. شہادت کس لیے تھی؟ شہادت کس لیے تھی؟ اچھا اب دیکھیے, تھوڑا سا اس کو ہم بڑھائیں تو پھر عزادار کی ذمہ داری بہت واضح ہو جاتی ہے, کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, مفہوم اگر واضح ہو جائے حکم خود بخود آ جاتا ہے. حکم کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, مفہوم کو ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے. تو بھائی جیسے ہی آپ نے کہا کہ عزا ہوئی تھی شہادت کی یاد کے لیے, اور آپ نے کہا بھائی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ ایک ظالم اور طاغی آیا تھا اور اس نے رسول اللہ کی نیابت کا دعویٰ, مصنوعی دعویٰ کر دیا تھا. تو اس میں کیا مشکل تھی؟ اس میں مشکل یہ تھی کہ اگر یہ نااہل آدمی رسول خدا کی جانشینی کا دعویٰ کر رہا ہے تو کل یہ دین کے چہرے کو اتنا مسخ کر دے گا کہ دین لوگوں کو ہدایت نہیں دے پائے گا. اور سید الشہداء نے یہ دیکھا کہ جو دین ہزاروں لاکھوں انبیاء کی محنتوں کے نتیجے میں آیا ہے, اس دین کو یہ ظالم برباد کر دے گا اگر میں نے مقابلہ نہیں کیا. وارث انبیاء اسی لیے کہلائے. تو سید الشہداء میدان میں آئے اور انہوں نے اس ظالم کا راستہ روک لیا, اس کو خلافت اور جانشینی کے مصنوعی دعوے سے محروم کر دیا, اور دین کے اوپر اس طرح کی ایک حفاظت کا عمل انجام دیا کہ پھر کوئی یہ حرکت انجام نہیں دے پایا. اب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں, یہ جو عزا ہے یہ شہادت کا تسلسل ہے, اس کے نتیجے میں ہر دور میں کچھ لوگ جمع ہوں ایسے ہی دین کی حفاظت کریں جیسے ان کے امام نے اپنے دور میں دین کی حفاظت کی تھی, انہی مفاہیم کو زندہ کریں جن کو سید الشہداء نے اپنی قربانی کے ذریعے سے زندہ کیا تھا, انہی کاموں کو انجام دیں جن کو سید الشہداء نے اپنی زندگی میں کربلا کے واقعے کے دوران انجام دیا تھا. بحمد اللہ رب العالمین کچھ نشانیاں اور آثار عزا کے اندر ابھی تک موجود ہیں, کچھ کے اوپر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, عزا اور عزاداری کے حوالے سے آج بھی یہ رسم لوگوں کے اندر جاری ہے کہ عاشور کے دن فجر کے وقت اس اذان کی یاد میں اذان دیں گے جو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دی تھی. دنیا بھر کے اندر اس رسم کو انجام دیا جاتا ہے اور انتہائی مناسب. اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور گزرتے ہوئے ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ رسم تو ہم نے انجام دی کہ سید الشہداء کے لشکر میں عاشور کے دن صبح کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان دی تھی. کہ اپنے آپ سے پوچھا کہ جو امام نے نماز پڑھی وہ کس طرح کی نماز پڑھی تھی؟ اذان تو میں نے دیکھی ہے کہ حضرت علی اکبر نے جس طرح سے اذان دی, سب اذان دے رہے ہیں فجر کے دن عاشور کے وقت, عاشور کے دن, لیکن ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا پڑے گا سید الشہداء نے نماز کیسی پڑھی تھی؟ کیا عزادار کو ویسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ ویسی نماز بھی تو پڑھنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مثلا جب شب عاشور ہوتی ہے تو ہم لوگ سید الشہداء کے غم کی یاد میں شب عاشور کو غم میں گزارتے ہیں, جو انتہائی ضروری ہے. لیکن اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی, شب عاشور کو سید الشہداء نے کس انداز میں گزارا تھا؟ شب عاشور سید الشہداء نے کس انداز میں گزاری تھی؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے. فوراً ہمیں عذاب سمجھ میں, اگر عذاب سمجھ میں آئے فوراً سمجھ میں آ جائے گا ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو دیکھیے دو تین بنیادی ذمہ داری ہمیں سامنے سمجھ میں آتی ہیں. اگر عذاب وہی عذاب ہے جو سید الشہداء کی شہادت کے تسلسل میں ہے تو عزا کا ہدف وہی ہدف ہونا چاہیے جو شہادت کا ہدف تھا. شہادت کا ہدف تھا دین کو بچانا, دین کو ظالم و جابروں سے بچانا. اس کا مطلب ہے عزا ظالم و جابروں کو للکارے, یہ للکارے. سید الشہداء نے کربلا کے واقعے میں جو اعلیٰ ترین جملات ارشاد فرمائے, ان کا ہر جملہ اعلیٰ پائے کا ہے, لیکن وہ جملات جن کو ہم جیسے کم عقل بھی سمجھ پائے کہ یہ اعلیٰ ترین جملات میں سے ہے, ان میں سے ایک جملہ تھا ہیہات من الذلہ, ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین السلتی والذلہ وہیہات من الذلہ. کیا کوئی عزا ہوگی جو ذلت کے ساتھ انجام پائے؟ اگر عزا سید الشہداء کی شہادت کا تسلسل ہے, سید الشہداء نے شہادت سے پہلے یہ اعلیٰ ترین جملات ارشاد فرمائے ہیہات من الذلہ, ذلت قبول نہیں کریں گے, کفر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, دنیا پرستوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, یہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا. کیا کوئی عزا ایسی ہوگی جو انسانوں کو عزت نہ دے اور عزا بھی ہوتی رہے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. عزا ہوگی تو انسان عزیز ہوتے رہیں گے, عزت مند ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا پڑے گا ہم کیسے عزا بتائیں کہ اس عزا کے نتیجے میں عزتوں میں اضافہ ہو. سید الشہداء نے شہادت کے دوران قربانی دی, ایثار, فداکاری, جانساری, یہ سب سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء نے دکھایا. عزاداری یہ سب دکھائے یا نہ دکھائے؟ اگر نہ دکھائے تو پھر عزا کیسی ہے؟ کیسی عزا ہوئی پھر؟ اور اسی تسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سید الشہداء کی اس عزاداری کے نتیجے میں جو شہادت کے تسلسل میں ہے, لوگ کمال پر پہنچے ہیں. مثلاً جب سید الشہداء شب عاشور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ اور وہ لوگ نہیں جاتے, صبر و تحمل, ایثار و فداکاری کا ایک مرحلہ انہوں نے گزارا. جیسے یہ مرحلہ انہوں نے گزار لیا, اب کچھ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو گئے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ پا رہے تھے. آپ نے کسی روایت میں سنا کہ اس سے پہلے امام نے ان کو کچھ چیزیں دکھائی ہوں؟ لیکن جب اس مرحلے کو گزار لیا تو سید الشہداء نے بتایا, اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ دنیا میں تمہاری شہادت کیسی ہے اور آخرت میں تمہارا مقام کیسا ہے. اب میں تمہیں دکھاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کی سچی عزاداری کرے گا تو جس طرح سید الشہداء کے ہمراہ جہاد کرنے والوں نے عجیب و غریب معنوی کمالات حاصل کیے جس میں وہ دنیا کے مستقبل حتی آخرت کے مقامات کو دیکھنے کے قابل بن گئے، عزادار بھی ایسے ہی ہوگا، عزادار بھی ایسے ہی ہوگا اگر سچی عزاداری کرے گا، یقیناً معنوی کمال حاصل کرے گا، یقیناً درجات کو حاصل کرے گا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے بھائی ہم قربانی کر رہے ہیں لیکن معاشرے میں قربانی کا اثر نہیں آ رہا، تو اس کا صرف ایک ہی منطقی نتیجہ ہے، ہم قربانی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہم قربانی کے نام پر کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی کہے بھائی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور برائی نہیں رک رہی، صرف ایک منطقی نتیجہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کی شکل پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ اب آپ تصور کیجئے اگر میں عزا کروں اور اس عزا کے نتیجے میں قوم کی عزت میں اضافہ نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، اس عزا کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایثار اور قربانی نہ آ رہی ہو، نعوذ باللہ تعالی، اس عزاداری کے نتیجے، عزاداری کے باوجود لوگوں کے اندر معنوی تکامل اور نفسانی ترقی حاصل نہ ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا لوں؟ اس کا مطلب ہم عزاداری اس طرح نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں کر لینی چاہیے تھی۔ اعزان محترم، میرا وقت اختتام پر، اب مجھے آخر میں لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف چند عرائض اس بات پہ کہنے ہیں کہ آپ اور میں کیسے وہ عزا کریں جس کے نتیجے میں یہ سب ہو جائے، کیسے وہ عزا کریں جس کے نتیجے میں یہ نتائج ہمیں مل جائیں کہ جو ابھی تذکرہ ہوئے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو منطقی لحاظ سے، عقلی حساب سے ہم سب کے لیے واضح ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے، ہم نہیں کر پاتے، یا تو وہ شوق جو جنت کا شوق ہے وہ ہم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے، یا وہ جو یقین ہمیں ہو جانا چاہیے تھا وہ یقین نصیب نہیں ہوا ہے۔ اب کون سا ایسا انسان ہوگا جس کے اندر جنت کی جیسی چیز کا شوق نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر صبح کو گھروں سے نکلتے ہیں اور شاموں تھکے ہارے گھر واپس آتے ہیں تو کس کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے، کس کی تلاش میں صبح سے شام بتائی تھی؟ کیا یہ جنت سے بڑھ کر ہے؟ تو دنیا کی اتنی سی چیز کے لیے تو صبح سے شام لگا دی، تو جنت کی طلب نہیں ہے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے اندر جنت کا شوق نہ ہو؟ بھائی جس کے اندر جنت کا شوق نہیں ہے تو صبح کو ملازمت کا شوق کیوں آیا تھا، کاروبار کا شوق کیوں آیا تھا؟ یہ ملازمت اور یہ کاروبار کیا جنت سے بڑھ کے دینے والی ہے کوئی چیز؟ نہیں، اس نے جنت کہاں دینی ہے؟ ایک مہینہ ملازمت کروں گا ایک مہینے کی تنخواہ ملے گی، ایک مہینے کاروبار کروں گا تو کاروبار کا منافع ملے گا، کیا یہ جنت کے برابر ہے؟ نہیں۔ تو اس کا شوق کیوں اتنا شدید ہے پھر؟ نہ یہ کہ ہم لوگوں کو جنت کا شوق نہیں ہے، نہیں، مشکل یہ نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا شوق اور جنت تو ہے، یقین ہے یا نہیں ہے، یقین کی مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب مثال کے طور پر اگر کسی کو جنت کا شوق ہے اور یقیناً ہے اور اس کا یقین بھی ہے، تو مثال کے طور پر بھائی فجر کی نماز اول وقت پڑھ لے، اٹھے نماز شب پڑھ لے۔ اچھا اگر نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جنت کا شوق نہیں ہے کیا؟ جنت کا شوق ہے، کیوں نہیں پڑھی پھر؟ یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو کرتا نا، مشکل یہاں پر ہے۔ اب اسی طریقے سے عزا کا معاملہ ہے، بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی عزا کروں جس میں شہادت سید الشہداء کا نتیجہ حاصل ہو جائے، یقین ہے اس بات کا؟ یقین ہے تو خود بخود کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہو گیا کہ بھائی اگر آپ کو عزا سے کچھ نتیجے لینے ہیں تو پہلے اس کے اوپر یقین کر لیں کہ عزا کون سی ہوگی جو یقین سے نتیجہ دے دے گی. آیا ہر عزا ہر نتیجہ دے دے گی؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو عزا کی ایک خاص کیفیت اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی. اچھا، اس کو کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے، مجھے کسی حد تک اطمینان ہو گیا ہے کہ نماز شب اچھی چیز ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں پڑھ پا رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مثلا یہ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو کہ اسی کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ خدایا مجھے نماز شب نصیب کر دے. اس کے لیے بھی گڑ گڑاؤ. کیوں بھائی؟ ہر چیز کی توفیق من اللہ ہے، تو نماز شب کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی تو من اللہ ہی ہوگی نا. اس کے لیے گڑ گڑاؤ. تو میں پہلا نقطہ تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، اگر مجھے صحیح عزا کرنی ہے نا، تو میں آج ہی سے گڑ گڑانا شروع کر دوں کہ خدایا عزا نصیب کر دے. آج ہی سے گڑ گڑانا شروع کر دوں خدا کے، اب بھی بہت دیر ہو گئی. یوں لگتا ہے جیسے عید الاضحیٰ اچھا موقع تھا، ایک مہینے پہلے سے شروع کرتا خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی، خدایا میں قربانی دے رہا ہوں، اس قابل کر دے کہ حسین کی قربانی کو یاد کر سکوں. تو پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا بھائی، گڑ گڑانا شروع کرو خدا کے سامنے، آہوزاری شروع کرو کہ خدایا مجھے عزادار بنا دے، سچا عزادار بنا دے. یہ پہلی بات ہو گئی. اور کام کیا کریں؟ اور کام یہ کریں گے بھائی، آ کر اس بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اصحاب امام حسین نے معنوی کمالات حاصل کیے تھے، یہ کس کے نتیجے میں حاصل کیے تھے؟ اب چونکہ وقت اختتام پر ہے، بہت تفصیل میں جائے بغیر، کیا صرف شمشیر کی تیزی پہ معنوی کمالات ملتے ہیں؟ نہیں. اصحاب سید الشہداء نے جو معنوی کمالات حاصل کیے، وہ شمشیر کی تیزی پہ حاصل نہیں کیے، وہ نیزوں کے وزن پہ بھی حاصل نہیں کیے. ہم جانتے ہیں وہ جو معنوی کمالات نصیب ہوئے، وہ سب کے سب اخلاص اور خلوص کی وجہ سے نصیب ہوئے. ممکن ہے کسی کے اندر جسمانی طور پر اتنی طاقت نہیں تھی. مثلا جو لوگ مسن تھے، عمر گزارے ہوئے تھے، مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، حضرت مسلم ابن اوسجا جیسے لوگ، ان لوگوں میں جسمانی طاقت شاید ظاہری طور پہ زیادہ نہیں تھی، لیکن سید الشہداء کے نزدیک ترین اصحاب میں سے قرار پائے. ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو تو دین اس قبول کیے ہوئے مدت نہیں گزری تھی، لیکن سید الشہداء کے اصحاب میں قرار پائے. اور ان سب میں ایک مشترک چیز تھی، یہ لوگ امام سے مخلص تھے. امام سے مخلص تھا. چاہے کل کا دیندار ہو، چاہے کل تک مخالف کیمپ کے اندر بیٹھنے والا ہو، چاہے دشمن کے لشکر کا سپہ سالار ہو، اب جو ادھر آئے تو امام حسین کے ساتھ خلوص پہ آئے. تو عزیزان محترم، یہ دوسری شرط ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اگر میں اور آپ اپنی ہر عزا کے پیچھے اس خلوص کو ایجاد کر سکے، امام کے لیے ہو اور بس امام کے لیے ہو. اب ہر ایک کا شرک مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا شرک مختلف ہوتا ہے. میرے جیسا جو بولنے والا ہوگا، اس کا شرک کسی اور نوعیت کا ہے. جو شرکت کرنے والے ہیں، ان کا شریک قرار دینا امام حسین کے ساتھ، وہ کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے. جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کسی اور کو شریک بنانا کسی اور انداز میں ہوتا ہے. پہلی شرط آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، اس یقین کو حاصل کرنا، اور اس یقین کے لیے خدا کے حضور گڑ گڑانا کہ خدایا مجھے سچا عزادار بنا دے. دوسری شرط عرض ہوئی کہ جتنا زیادہ خلوص ہوگا، اتنا زیادہ تاثیر ہوگی. اور اس خلوص کے عالم میں، اس ایک جملے کے اوپر، اس ایک لفظ کے اوپر بے انتہا مشکلات حل ہو سکتی ہیں، بے پناہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اگر اسے خلوص کے اوپر توجہ. جو کچھ خرابی اس وقت، جو کچھ مشکل ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے، وہ صرف اس ایک شرط کے نہ ہونے سے آئی ہے. کہ جیسے ہی خلوص ختم ہوا، نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے امام حسین کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک قرار دیا، تو گویا سید الشہداء نے ہم سے کہا کہ اب تم اسی کے پیچھے جاؤ. تو اگر مثال کے طور پر کوئی منتظم امام حسین کی خوشنودی کے بجائے افراد کی کثرت کا طلبگار ہوا تو اب اس کو رش نصیب ہوگا, پبلک مل جائے گی, بہت شور ہوگا, لیکن نہیں معلوم امام حسین کہاں, یہ نہیں معلوم. اور اگر کوئی میرے جیسا بولنے والا کسی مادی خواہش کے پیچھے چلا گیا شاید وہ سب نصیب ہو جائے. اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی نے امام حسین سے ہٹ کر کچھ مانگا تو جو وہ مانگے گا وہ مل جائے گا سوائے امام کے. امام چاہیے تو صرف امام کو ہی مانگنا ہوگا, صرف امام کو مانگنا ہوگا. تو نعوذ باللہ کسی نے پیسہ مانگا ہے, بے پناہ پیسہ ہے. کسی نے شہرت مانگی ہے, شہرت ہی شہرت. کسی نے عزت ظاہری مانگی ہے, معاملہ ہی کچھ اور ہے. جس نے جو مانگا ہے اس کو ملتا چلا جائے گا. صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی, اس نے امام مانگا تھا, امام کی خوشنودی طلب کی تھی. تو عزیزان محترم, یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کے اندر ظاہر ہے کہ عرائض بے پناہ ہیں, مشکلات کیا ہیں, ان مشکلات کو حل کیسے ہونا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, بعض اوقات ہم چیزوں کی بنیاد کو حل کر لیتے ہیں, باقی ساری چیزیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بنیادی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر اوپر اوپر کچھ چیز حل نہیں ہو پاتی. آپ اور میں پوری جد و جہد کر کے اس مشکل کو حل کر لیں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں آخری جملات کے طور پہ عرض کرتا چلوں, کوئی نہ سوچے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, یہ نہیں سوچے گا. یعنی ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اگر برا نہ ہوتا, شرعی اعتبار سے مکروہ نہ ہوتا, تو شاید میں قسم بھی کھا لیتا آپ کے سامنے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر ہیں نا, اگر ہم ہی صرف مخلص ہو جائیں امام کے لیے تو ہم اس پورے شہر کی فضا کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے. مشکل ساری یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آسان ہے اور جو آپ سن رہے ہیں یہ آسان ہے, لیکن جب کرنے آئیں گے تو بہت مشکل ہے, کرنے آئیں گے تو مشکل ہے. تو عزیزان محترم, اگر ہمیں عزا کا تحفظ کرنا ہے, یقین فرمائیے گفتگو تو بہت زیادہ ہے کہ تحفظ عزاداری کیسے ہونے چاہیے, تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, نہیں معلوم سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے, منتظمین کی کیا ذمہ داری ہے, خطبہ کی کیا ذمہ داری, شرکا کیا ذمہ داریاں انجام دیں, یہ سب باتیں ہیں. لیکن ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی سب لوگ مخلص ہو جاؤ امام حسین کے لیے. بس جس دن مخلص ہو گئے تو پھر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو, ہم کیا بے سرپرست ہیں, کیا ہم عزاداری کے سرپرست ہیں, آیا عزاداری کی سرپرستی ہماری ہے. یہ اس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہے جس کا فرزند دنیا میں موجود ہے, صاحب عزا کائنات میں ہے, صاحب عزا فرش عزا پہ آنے کا وعدہ کیے ہوئے ہے. ہمیں تو صرف شرائط کو پورا کرنا ہے. ہماری ذمہ داری تو بس اتنی تھی کہ ہم خلوص کے ساتھ ایک فرش عزا بچھائیں, اور اس فرش پہ آنے والے جو ہستیاں ہیں عزیزو, بغیر کسی مبالغے اور تکلف کے, ہمارے تمام تر نقائص کے باوجود کیا انہوں نے سرپرستی نہیں فرمائی؟ ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, ہماری تمام تر غلطیوں کے باوجود اور خامیوں کے باوجود, کیا اس مقدس خاندان نے ہماری سرپرستی نہیں کی؟ بحمد اللہ رب العالمین, ہماری توانائیوں سے بڑھ کر, کہیں بڑھ کر ہمیں نتائج نصیب کیے. تو اگر ہم اس خلوص کو کچھ اور بڑھا لیں, اپنے کاموں کے اندر مخلص ہو جائیں, اور آپ اور میں جو عزا کی طرف جانے والے ہیں خدا کے سامنے گڑگڑائیں گے خدایا عزادار بنا دے. عزاداری کو کرتے ہوئے اپنے معنوی اور نفسانی تکامل کی طرف ضرور توجہ دیتے چلے جائیے. کچھ ایسی عبادات کو اور بڑھا لیجئے جس کے نتیجے میں سید الشہداء کی توجہات کو حاصل کرنا اور آسان ہو جائے. اور آج کی دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمارے معاشرے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپوژر پہ اتنی تاکید مت کریں. میرا کچھ نام, میرا کچھ کام, اس پہ ذرا تاکید کم کر لیں تو پھر ہم اور آپ اس کے معنوی کمالات کو ضرور دیکھ پائیں گے. اور بڑا لطف ہے اور کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں امام حسین کی محبت سے نوازا ہوا ہے. انسان کا وجود جسمانیات پہ نہیں ہے, انسان کا وجود اس کی روح پر ہے. روح پر جو سب سے زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے وہ محبتوں اور نفرتوں کا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. روح پہ جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ محبتوں اور نفرتوں کا ہوتا ہے. کس چیز سے محبت کی, کس چیز سے دشمنی کی. تو اگر کسی روح میں دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی روح کو ترقی نہیں ملتی. یہ خدا کا نہیں معلوم کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ارواح میں امام حسین کی محبت قرار دے دی. امام حسین سے ایک رشتہ ہمارا ایسا جوڑ دیا کہ خود بخود ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہماری طبیعت کا حصہ ہو گیا, ہماری طبیعت کا حصہ ہو گیا. تو مثال کے طور پر جہاں کہیں امام حسین کا نام نظر آیا, جہاں کہیں امام حسین کی نشانیاں نظر آئیں تو ہمیں لگا جیسے ہمارا ہی کام ہے یہ. تو جہاں کہیں دنیا میں کہیں پر ہمیں کسی بھی جگہ کے اوپر اشارہ بھی نظر آیا کہ مثال کے طور پر فلاں لوگوں نے امام حسین کے نام پر یہ کیا, ہمیں لگا ہمارا ہی کام ہے, ہمارا تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ تعلق سب سے زیادہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب امام حسین کے نام پر ان کی مشکلات اور ان کے مصائب کا تذکرہ ہم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اگر دل جڑے ہوئے نہ ہوں تو کوئی کیوں روئے, کوئی کیوں روئے گا. اگر دنیا کے فلاں گوشے میں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور میرا ان سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے تو میں کیوں روؤں گا. لیکن یہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے 1400 سال کے بعد بھی اتنا یہ غم ہماری ذات کا حصہ بن گیا ہے کہ پورا واقعہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم سے کوئی نشانیاں کہتا ہے, ہمارا دل خود بخود باقی سب چیزیں سمجھ لیتا ہے. اتنی دفعہ میں نے پوری دنیا کے اندر اس کا تجربہ کیا کہ کہیں سید الشہداء کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, گفتگو مصائب کی نہ بھی ہو اور کہیں ذکر آئے کسی یتیم بچی کا, خود بخود لوگوں کے ذہن امام حسین کی محبت میں ایک خاص سمت میں جاتے ہیں خود بخود. تذکرہ کسی اور بات کا ہو اور کہیں امام حسین کے ذکر کے ساتھ پیاسے کا تذکرہ آ گیا. اتنا عجیب یہ ثقافت کا تشکیل پانا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کہیں کوئی پیاسا ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں, آپ کہیں کوئی پانی پلانے والا سقا ہو لوگ سمجھ جاتے ہیں, آپ کسی کو کہیں کسی سقا کے انتظار میں بچے بیٹھے ہوئے تھے لوگ خود بخود سمجھنے لگتے ہیں. مصائب کے پورے واقعے کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہو کسی کا شیر خوار پیاسا تھا، لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا، بغیر کسی تفصیل کے چند جملات مصائب کے اندر کہنا لوگوں کے دلوں کو امام حسین کی ہستی سے جوڑ دیتا ہے. اور یہ واقعہ اتنا عجیب واقعہ ہے کہ اس میں موجود ہر ہستی کا ایک کمال ہے، ہر ہستی کا ایک کردار ہے. تو اگر مثال کے طور پر کہیں میں اشارتاً بھی کہہ دوں کوئی بہن مضطرب ہے، عجیب عجیب طریقے ہیں، عجیب عجیب انداز ہیں اور کردار ہیں اور کمالات ہیں، تو عزیزو اگر میں سب کو جمع کروں میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بس اتنا کہتا چلوں کہیں کوئی شیرخوار بچہ ہے، کہیں کوئی 18 سال کا جوان ہے، کہیں کوئی بوڑھا ہے، کہیں پہ کوئی بہن ہے، کہیں پہ کوئی بھائی ہے. اب دیکھیے ذرا سا اور تبدیل کروں، کہیں کوئی گودال ہے، کہیں کوئی اونچائی ہے، کہیں کوئی گڈھے میں ہے اور کہیں کوئی پہاڑی کے اوپر ہے، اور کوئی ذبح ہو رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے. مصائب ہی مصائب ہے. اب بس دیکھنے کو ہی دیکھ لیجئے، ایک پہاڑی کے اوپر ایک بہن ہے جو بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک خیمے کے دروازے پر ماں ہے جو بچے کو ذبح ہوتا دیکھ رہی ہے. اب ایک دفعہ تو بہن ہے جو پہاڑی پر بچے کو ذبح بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی ہے، اب منظر تبدیل کروں گا، اب ایک اور بہن ہے جو بھائی کا لاشا پابال ہوتے دیکھ رہی ہے. یہ دیکھنا ہی دیکھ رہا ہے عزیزو. اب ایک اور منظر ہے، اب ایک اور ہے جوان جو اپنی پھوپھیوں کے سرے پر رہنا کو دیکھ رہا ہے. اگر منظر دکھاؤں تو عجیب منظر ایک اور ہے، اب ایک اور منظر ہے، ایک مظلومہ ہے جو بچوں کو اونٹ تلے بابال ہوتے دیکھ رہی ہے. ارے یہاں منظر ہی منظر ہے. بس آخری آخری موقع، چونکہ اس میں کتنے مصائب تذکرہ کروں، لیکن ایک مصیبت کو ذکر کیے بغیر تو یہ کامل ہو ہی نہیں سکتا عزیزو. بس ایک آخری جملہ، ایک بچی کا لاشا ہے جس کو پورا خاندان دیکھ رہا ہے. مظلومیت کی انتہا ہے، ایک زندان تاریخ ہے، اس میں ایک مظلومہ کا لاشا ہے اور پورا خاندان اس لاشے کو دیکھ رہا ہے. ارے اس کا کفر کہاں سے آئے گا؟
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین مسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. التماس دعا.